الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل من حرم زينة الله، او میرے نبی آپ بتلا دیجئے اس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعباده، جو اس نے پیدا کیا اپنے بندوں کے واسطے، طیبات من الرزق، اور پاکیزہ حلال کھانے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، او میرے نبی آپ بتلا دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالص انہی کے واسطے ہوگی. فَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح تفصیل ہم سے ہم بیان کرتے ہیں ہماری آیتوں کو، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، سمجھدار قوم کے لیے. پارہ نمبر 8 سورة الاعراف، آج کے سبق میں آیت نمبر 32 33 34 آپ کے سامنے پڑھی گئی. گزشتہ کل بات چل رہی تھی اولاد آدم سے اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. مسجد میں، اللہ کے گھر میں جب آؤ تو زینت، اچھے کپڑے پہن کر آؤ. عند کل مسجد، عند کل صلاۃ، مسجد کے معنی نماز، ہر نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو. مسجد ایک معنی وہ ہوتا ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ کا گھر، اور مسجد کبھی سجدے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو نماز میں سجدہ ہوتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالی نماز کے ایک رکن کو بیان فرما کر پوری نماز مراد لیتے ہیں، جیسے ورکعو مع الراکعین، رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا. اسی طرح دوسری جگہ پر ہے قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا رکو کرو، وہ رکو نہیں کر سکیں گے، یعنی نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اسی طرح یہاں پر دوسری تفسیر کے حساب سے اللہ نے سجدے کا ذکر کیا، چونکہ سجدہ اہم رکن ہے نماز کا، جس میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. بقول حکیم الامت کے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں اللہ کے قدم کو بوسہ لے رہا ہوں. عند کل مسجد، سجدے میں جب بندہ اپنا سر رکھ دیتا ہے، گویا اس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیا. ان المسلی یناجی، مسلی نماز میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اور سجدے میں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ، پاکیزہ ہو، صاف ستھرے ہو۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اس حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَيَلْبِسْ ثَوْبَيْنِ، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو دو کپڑے پہن لیا کرو۔ آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَن يُزَيِّنَ لَهُ، اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے زینت والے کپڑے پہن کر کھڑا ہو۔ دنیا کے کام کاج میں، دنیا کی فنکشن میں ہم بہترین سے بہترین ویلیوبل کپڑے پہن کر ہم جاتے ہیں، زیادہ حقدار تو اللہ ہے۔ اللہ ہیو مور رائٹ ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ تبارک و تعالی وائل یو ویئرنگ ویری بیوٹیفل کلوتھس، احق ان یزین لہ ان لم یکن لہ ثوبین، اگر تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہے، اف یو ہیون گاٹ ٹو کلوتھس۔ یہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ تابعی فرماتے ہیں صحابی کے بارے میں، فرمایا وہ ان کے پاس ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، ہی واز ویئرنگ ون کلوتھ، دوسرا کپڑا سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی نماز ایک کپڑے میں پوری کر لی۔ تابعی نے پوچھا کیا بات ہوئی، آپ کے پاس دوسرا کپڑا تھا، آپ نے اس کو نہیں پہنا، دو کپڑے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ تو صحابی نے فرمایا تیرے جیسے بیوقوف لوگوں کو جواب دینے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، تیرے جیسے بیوقوف لوگوں کو جواب آنسر دینے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ میں اس کو پہن سکتا تھا، میرے پاس یہ کپڑا بھی ہے، دونوں کپڑے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس کبھی دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے، دے وا سو پور، غریب تھے۔ اصحاب صفہ کی یہی حالت تھی، جن کے پاس دو کپڑے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہماری قبض میں اور خاص کر کے ہماری عورتوں کے پاس اتنے کپڑے ہیں، اتنے کپڑے کہ اس کو خود کو بھی پتا نہیں ہے کہ میرے پاس کتنے کپڑے ہیں۔ اب ہر مرتبہ کوئی نیا فنکشن آتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کون سا پہرو میں، اتنے کپڑے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس، اس حدیث کو آگے پوری کر دیتا ہوں، کہ اگر ایک ہی کپڑا ہے تو اس کو پورا پہن لیا جائے ناف سے لے کر گھٹنے تک، نی تک، تاکہ ستر ڈھک جائے، لیکن اس طرح نہ لپیٹو اپنے کپڑے کو۔ بہت سارے لوگ ٹھنڈی میں چادر کو لپیٹ لیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو کان تک بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا بھی کپڑا مت لپیٹو کہ کان تک اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکے، ستر ڈھک جائے اگر کپڑے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ زینت والے کپڑے، اچھے کپڑے پہن کر کے ہمیں مسجد میں آنا چاہیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا چاہیے، اس پر میں نے کافی گفتگو کی ہے، اسراف نہ ہو، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ ہو، ہر کام میں، ہر کام میں حد سے آگے نہ بڑھیں۔ شو آف کرنے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، جیسے ہفتے میں ایک بار کوئی ہوٹل ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں بیوی کے کہنے سے، اور اتنا بل ہو گیا جو بل جو ہے اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے، تاکہ لوگ یوں کہیں کہ یہ تو ہوٹل میں کھانے والا ہے، یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ اس لیے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں تمہاری تنخواہ کا بڑھانا، مثال کے طور پر تمہارا ویجس 1000 pounds ہے، ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے، اس کو تم 1000 to 2000 کر سکتے ہو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں تمہارے اختیار میں یہ ہے کہ جو خرچہ اسپینڈنگ تم کرتے ہو 1000 pounds کی، اس کو تم لیس کر سکتے ہو، یہ اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن ہو ایسا گیا الٹا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1000 سے زیادہ ہو جائے اور ہماری اسپینڈنگ 1000 سے کم نہ ہو بلکہ بڑھتی رہے، یہ اسراف ہوتا ہے، اس کو اسراف میں داخل کیا جاتا ہے. آنے میں ہو، کپڑے میں ہو، مکان میں ہو، کسی بھی کام کے اندر اسراف نہ ہو، حد سے آگے نہ ہو، جس میں آدمی پھر پریشان ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی پریشان. کھانے کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جتنی ضرورت، بہت اچھا کھانا ہے کھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کلو وشربو ولبسو وتصدقو، کھاؤ جو کھانا چاہے، پیو اور جو کپڑا پہننا چاہے پہنو، وتصدقو صدقہ کرو، لیکن دو کام نہ کرو، اسراف نہ کرو، تکبر نہ کرو. بہت بہترین کھانا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، لیکن 1/3 فور دا فوڈ، 1/3 فور دا واٹر، اینڈ 1/3 فور بریڈنگ. اتنا ہی نہ کھاؤ کہ سانس بھی نہیں لے سکتا ہے. جیسے میں نے جمعہ میں سنایا تھا نا، اتنا کھانا کھا لیا کہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا اب تمہیں ڈائجیشن کی گولی دیتا ہوں. فرمایا اگر ڈائجیشن کی گولی کی جگہ بھی پیٹ میں ہوتی تو بھی پورا کر لیتا کھانے میں، اتنی جگہ بھی نہیں، اب گولی کہاں رکھوں گا میں. ابھی سچ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا طریقہ میں بتایا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ سمامہ بن اسال، ہندو آدمی کا، نان مسلم تھا، مشرک تھا، he came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث is quoted by امام مسلم رحمہم اللہ. امام مسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، نریتر ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا اور اللہ اور بھوکا تھا. نبی علیہ السلام تو ہر ایک کی خدمت کرتے تھے، اپنا ہو یا پڑھایا ہو، اپنا ہو یا پڑھایا ہو. اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی، اور اس کی مثال دی صحابہ نے ہوا کی طرح. ہوا سے کیوں نسبت دی؟ فرمایا ہوا ایک ایسی چیز ہے جو مالدار کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے، اپنوں کے گھر میں بھی جاتی ہے، پڑایوں کے گھر میں بھی جاتی ہے، مالدار کے پاس بھی جاتی ہے، غریب کے پاس بھی جاتی ہے. ہوا ایسی چیز ہے، آپ کی سخاوت رمضان میں ایسی ہو جاتی تھی ہر ایک کے لیے، اس لیے نسبت ہوا کے ساتھ دی رمضان میں خاص کر کے. تو آپ تو کافر کے بھی مہمانی فرماتے تھے، بے شمار واقعات ہیں، کافر کی خبر گیری بھی کرتے، ہم تو اپنے کی بھی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر یہ سمامہ بن اسال مہمان بن کر آیا. آپ نے صحابی سے فرمایا فلاں بکری ہے، اس کا دودھ نکالو، ان کو پلاؤ. ہی واز گیون دا ملک آف دا گوٹ، پی لیا، ایک گلاس بھر کر تھا، اس نے پی لیا. بھوکے ہو؟ کہاں، دوسری بکری سے نکالو. نکالا، ان کو دیا، پی لیا اس کو بھی. بھوکے ہو؟ کہاں، بھوکا ہوں. تیسری بکری سے، چوتھی بکری سے، سات بکری سے، سات بکری کا دودھ اس کافر نے پیا، پھر بھی بھوکا. لیکن نبی علیہ السلام کی خدمت کو دیکھ کر دوسرے دن وہ مسلمان بن گیا. میرے جیسا کتنا کھائے گا، پیٹ بھر کے مولوی ہے یا پخال ہے، اونٹ ہے یا کیمل ہے، کیا ہے، کتنا کھاتا ہے؟ نہیں، کافر بھی سامنے ہے، بھوکے ہو، ہاں اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. کھلاتے گئے، کھلاتے گئے، کھلاتے گئے. آپ کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر مسلمان بن گئے. دوسرے دن پھر کھانا کھلانا ہے نا مہمان کو، اب تو مسلمان بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کھانے کی تیاری، ایک بکری کا دودھ منگوایا، کہا پی لیجئے اس کو. یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو ہریرہ فرماتے اتنا بھوکا، اتنا بھوکا، میں مسجد کے دروازے کے پاس سو گیا کہ صحابہ کرام یکے بعد آئے، مجھے پوچھے کیا ہوا ابو ہریرہ. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چلے گئے پاس سے، نہیں پوچھا. حضرت عمر آئے، چلے گئے. صحابہ کرام آتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا، بے ہوش ہوتے جا رہے ہو؟ فرمایا 3 days سے بھوکا ہوں، میں نے سوچا دروازے کے پاس بیٹھ جاؤں، کوئی مجھے پوچھے. پریشان تھے، لیکن صحابہ ہی پریشان، وہ بھوکے تھے، وہ کس طرح پوچھے، ان کے گھر پر بھی کھانا نہیں. آپ ساس میں بڑھے چلو میرے گھر پر چلو، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کپ بھر کر دودھ منگوایا. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفا کو بلا کر لے آؤ. ابو ہریرہ فرماتے ایک گلاس ہے، میں خود بھوکا ہوں اور اصحاب صفا کی بات کر رہے ہیں، دل دل میں کہہ رہے ہیں مجھے دے دیتے پیٹ بھر جاتا میرا، اتنا بھوکا ہوں تین دن سے. لیکن آہستہ آہستہ تشریف لے گئے اصحاب کرام 70 سے زیادہ سارے، فرمایا لائن سے بیٹھ جاؤ. فرمایا ابو ہریرہ سب کو باری باری پلاؤ. یہاں پھر دل میں آیا بھوکا ہوں، مجھے کہتے پہلے کہ تم پیو، لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے سب کو پلاؤ. پلاتا رہا میں، پلاتا رہا، لیکن اس کپ کے اندر میں برکت ہی اتنی ہوئی جتنا شروع میں تھا اتنا آخر میں ہے، جتنا شروع میں تھا اتنا آخر میں ہے. ابو ہریرہ سے فرمایا اب تم بیٹھ جاؤ، اور کوئی بھوکے ہو کہا کوئی نہیں، ابو ہریرہ تم بیٹھ جاؤ پیو اس کو. پیا اس کو، فرمایا اور پیو، پھر پیا، فرمایا اور پیو، پھر پیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں اب جگہ نہیں ہے، پیٹ بھر گیا. سبحان اللہ. فرمایا ابو ہریرہ لاؤ مجھے دے دو، اتنا ہی تھا جتنا شروع میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں پیا. قوم کا سردار ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود بھی بھوکے ہیں لیکن کیا فرما رہے ہیں، اخیر میں پی رہے سب کو خدمت کرنے کے بعد. یہ تھے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اسامہ سمامہ پیو اس کو، سمامہ بن اسان اس کو پیو. ایک بکڑی کا دودھ پی لیا، دوسری بکڑی کا منگوایا، تھوڑا ہی پیا تھا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر گیا. گزشتہ کل 7 بکری کا دودھ اسی آدمی نے پیا، اور آج ایک بکری کا، حالانکہ بھوکے نہیں تھے سماما، بھوکے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم فرماتے حدیث میں، فرمایا کافر 7-8 سے کھاتا ہے، 7 انتری سے کھاتا ہے، اور مسلمان 1 انتری سے کھاتا ہے، اور اس کے کھانے میں یہ برکت ہوتی ہے. اس لیے پیٹ بھر جائیں تو تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی نے آ کر سامنے زور سے برپ کیا، دکار لیا. ہوتے ہیں نا بہت سو کو عادت زور سے دکار لیتے ہیں، یہاں سے کتنے کلومیٹر تک سنائی دیتا ہے، اتنا زور سے دکار لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش، اپنی دکار کو روکو. سٹاپ کیا ان کو، فرمایا جو پیٹ بھر کر کھا کر دنیا میں دکار لیتا ہے قیامت میں وہ سب سے زیادہ بھوکا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ بھوکا وہ آدمی ہوگا. اس لیے احتیاط کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو، اللہ تعالی نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. اسی لیے کھاتے وقت سارے آداب بتائے تاکہ شریعت کے مطابق تم کھاؤ، تمہارے گھر میں برکت ہو، تمہارے کھانے میں برکت ہو. فرمایا ہاتھ دھو لو کھانے کے بعد بھی، کھانے سے پہلے بھی، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. بہت سارے لوگ ہاتھ دھو کر فوراً ٹاول سے صاف کرتے ہیں. مسئلہ سن لو، ہاتھ دھونا ہے سنت ہے لیکن صاف نہیں کرنا ہے، صاف نہیں کرنا ہے. کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں اس وقت ہاتھ کو صاف کرنا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کھانے سے پہلے دعا پڑھو، الحمد بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الگ الگ دعائیں ہیں. کھانے کے بعد پھر دعائیں پڑھو، کھانے سے پہلے بھول جائے. نبی علیہ السلام نے وہ دعا بھی سکھائی ہے، بسم اللہ اولہ واکرہ، دانے ہاتھ سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، اور اپنے بچوں کو سکھاؤ رائٹ ہاتھ سے کھاؤ. لیپ ہینڈ سے نہ کھاؤ، لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے کافر کھاتا ہے. اب دیکھ لینا کافروں کو، دانے ہاتھ لیفٹ ہینڈ سے کھائیں گے. مسلمان ہوتا ہے دانے ہاتھ سے کھاتا ہے، دانے ہاتھ سے پانی پیتا ہے. اگرچہ گلاس تمہارا ہاتھ تھوڑا سا کھانے کی وجہ سے گندا ہے تو گلاس پکڑو گے گندا ہو جائے گا. تم لیفٹ ہینڈ سے پیتے ہو نہیں، گلاس تو ویسے بھی بعد میں دھونا ہے پیا ہوا، تو دانے ہاتھ ہی سے پیو. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں صحابی کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فرمایا درمیان کھانے میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں مسکرا رہا ہے؟ فرمایا تیرے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا ہے, پر دعا پر بسم اللہ اولہ واقرہ, درمیان میں یاد دلائی, شروع میں بھول گئے تو فرمایا اس طرح پڑھو بسم اللہ اولہ واقرہ, شروع میں بھی آ گیا اللہ کا نام, بیچ میں بھی آ گیا. دعا بھی عجیب, بسم اللہ اولہ واقرہ, شروع سے لے کر اخیر تک اللہ کا نام اس کے نام سے کھا رہا ہو. ایسا ہی بسم اللہ اولہ واقرہ پڑھا تو اللہ کے رسول اور زیادہ مسکرانے لگے. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں شیطان نے وومٹ کر دی, وہ تیرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. ہر کام میں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے, یہ طریقہ ہے. آدمی کھائے گا اللہ کا نام لے کر تو ہر لقمہ دل کے اندر بدن کے اندر میں نور بن جائے گا. پھر یہی کھانا تمہیں نماز کے لیے, عبادت کے لیے, ذکر اللہ کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے آمادہ کرے گا. اور اس کھانے کو جو اللہ کے نام کو لے کر کھایا ہے, اللہ اس کھانے سے اللہ نور پیدا کرتا ہے, اس سے خون بنتا ہے. 40 موصل کھاتا ہے, 40 لقمے تو ایک خون کا قطرہ, اور ایک خون کے قطرے بنتے بنتے 40 خون کا قطرے بنتے ہیں تو اس سے منی کا ایک قطرہ بنتا ہے. اگر یہ اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے اس منی کے قطرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سالے بنتا ہے. شروع سے اللہ تعلیم, اللہ کے نبی تعلیم سکھاتے ہیں. پھر کھانے کے بعد دعا پر لی جائے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مسکراتے ہیں اس آدمی پر جو کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے, اور اللہ جس کے ساتھ مسکرا دے کام بن گیا اس کا, ہے کہ نہیں؟ اللہ جس سے مسکرا دے اس کا کام بن گیا. اللہ نظر کرم فرما دے, اللہ نظر رحمت فرما دے, اس کا کام بن گیا. ترمذی شریف کی روایت ہے جو آدمی کھانے کے بعد یہ دعا پر لے, الحمدللہ الذی اطعمنی ہذا ورزقنی من غیر حول ولا قوہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے اتنا رزق دیا بغیر کسی طاقت, بغیر کسی محنت کے میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا. تو آدمی کھانے پینے میں احتیاط, ہر کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو. فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین, کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده. او میرے نبی آپ انہیں بتلا دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کے زینت والے کام کو. اور یہ عجیب بات, کس نے حرام کیا؟ تمہارے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتا, اللہ نے جس کو حرام کیا وہی حرام ہے, اللہ نے جس کو حلال رکھا وہ حلال ہے. قیامت تک کوئی اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کر سکتا, حرام کو حلال نہیں کر سکتا. یہ اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ, عربوں کے اندر میں یہ رواج تھا اچھے کپڑے پہننا اچھا نہیں سمجھتے تھے, اچھا کھانا کھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے, میاں بیوی سے, بیوی بچوں سے پیار کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. گویا اشارہ کر دیا اچھا کھانا کھانا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے, اچھا پینا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, ولایت کے خلاف نہیں ہے, اچھے کپڑے پہننا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, ولایت کے خلاف نہیں ہے, بچوں سے پیار کرنا, بیوی سے پیار کرنا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے. اسی بات کو یہاں پر اللہ بیان فرما رہے ہیں. من حرم زینت اللہ, کون ہے اللہ کے زینت والے کام کو حرام کرنے والا؟ التی اخرج لعبادی, بہت سارے زینت کے کام, یہ تو انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں ایسا ہے, اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھے کپڑے, گاڑی اچھی ہو, کپڑے میرے اچھے ہو, مکان اچھا ہو, یہ تو انسان کی فطرت ہے, یہ حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے, فطرت ہے. اگر یہ حرام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں جنت کی کتنی زینت والی چیز کو بیان کر دیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ بندے کی فطرت کیا ہے, جگہ جگہ پر جنت میں ایسا ہے سونے کا محل، چاندی کا محل، یاقوت ہے، زمرد ہے، اور اس میں حور ہے، غلمان ہے، سونے کے برتن لے کر کھڑے ہوں گے کھانا کھلانے کے لیے، اس میں یہ ہیں، اس میں یہ ہیں، اس کا رہنا ایسا ہے، تمہارا کپڑا ایسا ہوگا، تمہارا بولنا ایسا ہوگا، تمہاری خوشبو ایسی ہوگی، ساری چیزیں قرآن کریم میں اور حدیث میں اللہ نے بیان فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. معلوم ہوتا ہے زینت کا اختیار کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، یہ حرام نہیں ہے. عورتیں اپنے ہاتھ پر مہندی لگاتی ہے، زینت ہے، فطرت ہے. اچھے کپڑے پہنے، فطرت ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آدمی فطرت سے آگے، زینت سے آگے بڑھ جائے. اس کے مثال دی ہے مفتیوں نے، فقیہوں نے، بڑی عجیب، اور مفسروں نے اپنے تفسیر میں کہ عورت کا اپنا بال ہے، اپنے بال کو شوہر کے سامنے سوارے، لیکن بعض مرتبہ اپنے بال کے ساتھ بناوٹی بال کو ڈال دیتے ہیں اور زیادہ زینت لگے، یہ صحیح نہیں ہے. آدمی کے دانت بہت سارے ماشاءاللہ ہے، اچھے دانت ہیں، بہترین دانت ہیں، کھا سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو، لیکن اب اس کو گرا کر اس کی جگہ چاندی کے دانت ڈلواتا ہے تاکہ اچھا لگے، یہ زینت صحیح نہیں ہے، یہ زیادہ ہے. یس، اگر کسی کے دانت گر گئے ہیں اور دوسرے دانت ڈلوا دے بہترین، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی زینت، لیکن زینت سے زیادہ بہت سارے ایسے کام ہیں. فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اچھے اچھے کھانے ہیں، حلال کھانے ہیں، اللہ نے یہ سب حلال کیا ہوا ہے، اس کو اپنی طرف سے حرام کر دے. جیسے میں نے کہا تھا ایک لڑکی ہمارے پاس آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اور عجیب بات کہنے لگی، فرمایا میں کبھی بھی زندگی میں، یعنی 7 سال ہو گئے، اب میں کبھی بھی ایپل نہیں کھاؤں گی. سوال کیا ہم نے کیوں نہیں کھائے گی، کہا پھولا پیر صاحب نے کہا ہے کہ تو ایک چیز جو حلال ہے اس کو حرام کر لے تو پریگننٹ ہو جائے گی. ایک چیز کوئی بھی جت حلال ہے، قرآن میں ہے نا بہت سارے، اللہ حدیث میں جتنی چیزیں حلال ہے اس میں سے ایک کو، کوئی ایک فروٹ کو حرام کر لے. تو میں نے 7 سال ہو گئے ابھی تک میں نے ایپل نہیں کھایا، نہیں کھاؤں گی جب تک پریگننٹ نہیں ہوں گی. اس کو میں نے کہا یہ تو بالکل قرآن کے خلاف ہے. پھر میں نے اس کو کہا تو کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے لیے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا جائز نہیں تھا. خود قرآن کریم میں ہے نبی علیہ السلام نے ہنی پینے کو پھر قسم کھا لی کہ میں نہیں پیوں گا، قسم کھا لی. فوراً آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، او نبی آپ حرام کیوں کرتے ہو جس کو میں نے حلال کیا ہے. تو کون ہے دنیا میں ایسا جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے، حرام کردہ چیز کو حلال کرے؟ جائز نہیں ہے یہ، اللہ کے یہاں بہت بڑا گنہگار ہوگا، بلکہ کافر ہو جائے گا، اللہ کے احکام کو بدلنے والا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. اور یہ عجیب بات، او میرے نبی آپ انہیں بتلا دیجئے، یہ مومن کی صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں میں نے اتاری ہیں، حلال کی ہے، یہ تیرے لیے تیرے ایمان کی وجہ سے ہے، تیرا ایمان اتنا ویلیوبل ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کو تمہارے لیے اور تمہارے صدقے میں کافروں کو کھانا دیتا ہوں. کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دنیا میں بھی یہ تو الگ بات ہے، ہم نے پیٹرول کافر کو دے دیا، ہم نے تساری معدنیت تھی وہ کافر کو دے دیا، ہم نے ہی اپنے ہاتھ سے کھو دیا، ورنہ اللہ نے یہ چیزیں مسلمان کو دی ہے، ایمان والوں کو دی ہے. کیوں؟ اس کے ایمان کی وجہ سے، اور اسی کے ایمان کے صدقے میں وہ خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ملتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، بڑے بھائی بیٹھے ہوئے، چھوٹا بھائی آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات دن کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، اپنے بھائی کو بھی کھلاتا ہوں، اور یہ بھائی تمہارے سامنے بیٹھے بیٹھے حدیث سنتے رہتے ہیں، تمہارے باتیں سنتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، کبھی کام کرنے سے میرے ساتھ نہیں آتے. بڑے بھائی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کام تھا، اللہ کے رسول کی باتوں کا سننا، فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تیری روزی میں برکت دیتا ہے. یہ تو یہاں بیٹھا ہے، کام نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، ہم اس کی وجہ سے اللہ تیری روزی میں برکت دیتا ہے. بہت سارے لوگ گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کب یہ مرے، کھانا کھاتا رہتا ہے سوتے سوتے. نہیں نہیں میرے بھائیو سن کر جاؤ، گھر میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کے طفیل میں اللہ ان کے اولاد کو روزی دیتا ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہماری مغفرت کر دیتا ہے. وہ تو سوئے ہوئے ہیں، معذور ہے، چل نہیں سکتے، دو چار لقمے کھا لیے کھا لیے، لیکن دل میں جو دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے ان کی. تو بستر میں ہی ہوتے ہیں، وہ کہاں گناہ کرنے کے لیے جائیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں کے صدقے گھر میں برکتیں ہوتی ہے، انہیں کے صدقے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، ان کی دعائیں لینی چاہیے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو کافروں کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں، سب کے سب مومن کو، ایمان والوں کو جن کے لیے اللہ انتظار کر رہا ہے، جنت کی اور جنت کی حور انتظار کر رہی ہے، جنت کے بہترین کپڑے، جنت کی بہترین کھانے، جنت کے بہترین رہائش کے مکان، جنت کے خدام، جنت کی ساری چیزیں انتظار کر رہی ہے. نزلم من غفور الرحیم، یہ دسترخوان ہے غفور الرحیم کی طرف سے. تو دنیا میں محنت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، عبادت کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، ذکر اللہ کرتا رہا، گناہ سے بچتا رہا، میری فرما برداری کرتا رہا، آجا میرے سامنے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ سب خالصۃ یوم القیامہ، مومن کے لیے، مسلم کے لیے، کافر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو ننگا اٹھے گا، ننگا ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ بار بار کہتا ہے، بہت ساری جگہ میں ایسی آیت آئی ہے، نفصل الآیات نفصل الآیات، اللہ کہتا ہے یہ میرا کلام ہے، میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اور کبھی تفصیل نہیں تو میرے نبی تفصیل سے اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں. تم مشین کی طرح ہو، اور تمہارے ساتھ جیسے ایک مشین لے آئے آدمی، اس کے ساتھ کتابچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، تاکہ اس میں دیکھ کر ہم پتہ لگائیں کہ مشین کو کس طرح آن کرنا ہے، کس طرح بگڑ جائے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اللہ نے انسانی شکل میں ایک مشین بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کتابچہ دے دیا قرآن کریم، اور نبی علیہ السلام اس کی زندگی کو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. ذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، کس کے لیے؟ جن کو سمجھ ہو، جو بیوقوف بنا رہے، عقل ہونے کے باوجود سمجھتا نہیں ہے، اس کو قرآن کی ہر بات غلط نظر آئے گی، نبی کی ہر سنت اس کو غلط نظر آئے گی، نبی کی ہر بات اس کو غلط نظر آئے گی. کیوں؟ اس کا دماغ گندا ہے، تو اس کو ساری چیزیں گندی ہی نظر آتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں قل انما ربی الفواحش حرم ربی الفواحش، او میرے نبی آپ بتا دیجئے حرام کر دیا میرے رب نے. اب کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ننگے طواف کرنا اور نیکد مسجد میں نہ جانا، نماز میں نہ جانا، یہ جرم ہے، جرم ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کو اب یہاں آگے بیان کر رہے ہیں، وہاں جرم کو بیان کیا، گناہ کو، گناہ کی سزا کو آگے بیان کیا جا رہا. دوسرا ربط یہ ہے آیت میں کہ اوپر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں نے کہاں نے اوپر اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم کہتے ہو وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی مکہ کے کافر کہتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ننگے طواف کرنے کا حکم دیا ہے، شرک کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہاں پر اللہ نے جو حکم نہیں دیا تھا انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کو نیکی کا کام سمجھتے رہے. یہاں اللہ فرماتے وہاں میں نے حکم نہیں دیا تھا، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ فواہش کیا ہے، ننگاپن کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. جہاں نہیں تھا تم نے میری طرف منسوب کیا، جہاں پر اب بیان کیا جا رہا ہے تم اس کو نہیں سنتے ہو. قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے حرام کر دیا فواحش کو، فاحش چیزوں، فاحش چیزیں، فاحش کس کو کہتے ہیں؟ فاحش چیز وہ کام، وہ گناہ، وہ گناہ جو اپنے سے لے کر دوسرے تک پہنچ جائے، ایسا گناہ خود بھی لیکن اس کا اثر دوسرے تک پہنچے اس کو کہتے فاحشہ گناہ. اور یہ فحش کام آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، کان سے بھی ہو سکتا ہے، دماغ کے وسوسوں سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، اور کلام سے بھی ہو سکتا ہے، اور آج کل تو واٹس ایپ سے بھی ہو سکتا ہے، میسیجوں سے بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ سے بھی ہو سکتا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. اب تو دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے فاحش کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر بچے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے فاحش کام کا جو ہے وہ، جس کو آلہ کہتے ہیں. دماغ سے بھی سوچے آدمی ایسی فحش گندے گندے وسوسے، آنکھوں سے بری نظروں سے فاحش کام، زبان سے ایسی گندی گندی گالیاں، الامان والحفیظ، ایسی گندی گالیاں کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو، کسی کے بھائی کو. نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. صحابہ کہہ رہے ہیں ماں باپ کو کوئی کبھی گالی دیتا ہے؟ Who can swear his own parents? No one's. کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. بہت ساری بات ہے نہیں آتی. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنہ تمہارے روپ سے نکلے گا، تمہارے چھپر سے اندر آئے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں جب فتنہ آئے گا دروازے سے آئے گا، ونڈو سے، کھڑکی سے آئے گا، روپ سے کیسے آئے گا؟ وہ تو سارا بند ہوتا ہے. تو آج کے زمانے میں اگر صحابہ ہوتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ میرے نبی نے فرمایا چھت سے آنے کا مطلب ٹی ویوں کے ایریل سے فتنے آئیں گے، گھر گھر میں لگے ہوئے فتنے ایسے آئیں گے. یہ اللہ کے رسول نے کب بتلایا؟ اسی طرح فرمایا کہ ماں باپ کو گالی نہ دینا. صحابہ فرماتے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا نہیں، تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا. ربی الفواحش ما ظہر منہا، زبان کے بھی، آنکھ کے بھی، اور دماغ کے بھی، ہاتھ کے بھی، اور ایسی گندی گندی تصویر، پورنوگرافی، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اس کے فون میں دیکھا گیا، پورا سیو کیا ہوا ہے، ساری ننگی تصویر ہے. 10 سال کا بچہ ننگی تصویر، صحیح بات کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں. عام ہو گیا. ما ظہر منہا وما بطن، ظاہر میں ہو یا باطن میں، ظاہر کو تو اہل یورپ مغرب والے وہ تو اس کو تھوڑا سا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن باطن والے کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے. یا تو پرائیویٹ لائف ہے، دے کین ڈو واٹ ایور دے لائک، از مائی سن اوور 18، پرائیویٹ لائف، جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہے، زینا کرنا چاہے لڑکی کے ساتھ، جو کرنا چاہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور میرے اللہ نے فرمایا ظاہر میں ہو یا باطن، سارا فاحش ہے، سارا کبیرہ گناہ ہے. یہاں تک کہ گھر کے اندر میں ماں باپ کے سامنے زور سے بولنا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کہ یہ ماں باپ باہر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں، بچوں کی زندگی، یہ باطن کے گناہ ہے، اس میں بھی داخل ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کبھی بہن بڑے بھائی کے سامنے زور زور سے، اور کبھی بیٹی باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، اور کبھی بیوی شوہر کے سامنے زبان درازی. یہ زبان کی فحش ہے، زبان کی گندی چیز ہے، اتنی عام ہو چکی ہے مردوں میں، لیکن عورتوں میں تو اور زیادہ ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے، دیر از اے اسپیشل پلیس، آئی سو سو مینی وومنس ان سائڈ دیٹ پلیس. میں معراج میں گیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا عجیب عجیب جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری. اور یوں کہتی ہے ایک غلطی ہو گئی تھوڑی سی تو کہتی ہے تم نے مجھے پوری زندگی سکھی کب دیا، پوری زندگی کا ڈھو ڈالا اس نے. دیکھ لینا کبھی کچھ گڑبڑ ہو گئی تو پچھلی ساری چیزوں کو ڈھو ڈال دیا، کبھی تیرے گھر میں سکون نہیں ملا، دو چتھرے، دو ٹھکڑے کے علاوہ، دو برتن کے علاوہ ملا ہی کیا مجھے؟ یہ ناشکری. نبی علیہ السلام فرماتے تغفرن العشیر،
شوہر کی ناشکری کی وجہ سے میں نے اے عورتوں، یہ عورتوں میں بیان دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معراج میں بہت عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. یہ زبان کی فحش ہے، زبان کے ذریعے سے. ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، چھپ کر ہو کھل کر ہو، یہ سارے گناہ کے گناہ ہیں. والاثم، اسم سے مراد بعض مفسر فرماتے شراب، انٹوکسیکیٹنگز، یہ بھی فاحش ہے. لیکن علامہ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ تو مدینہ میں کئی سال کے بعد حرام ہوئی، تو یہاں اسم سے شراب مراد نہیں لیا جائے گا. اور عجیب تفسیر فرمائی، اسمن سے مراد سارے صغیرہ گناہ مراد ہے، سارے کبیرہ گناہ مراد ہے. تو بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں، اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرمایا، یہ نہ دیکھو یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ دیکھو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہے. اور پھر عجیب مثال دی، چھوٹی چنگاری اگر تم کپڑے میں ڈال دو تو چھوٹی چنگاری بھی بڑی ہو سکتی ہے، آئر بڑی ہو سکتی ہے. فرمایا اسی طرح چھوٹے گناہ کرتے کرتے انسان بڑے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں پر والاسم میں سارے گناہ داخل ہے، والبغی بغیر الحق، بغی بغیر الحق میں زیادتی، ناحق زیادتی، یعنی سارے معاملات کے گناہ اس میں آ گئے، معاملات کے گناہ. جیسے جیسے ایک تاجر کو دوسرے تاجر بزنس مین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یا جیسے ایک مالک اپنے مزدور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک مزدور اپنے مالک کے ساتھ کام کاج میں زیادتی کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. جتنے بھی معاملات ہیں اللہ نے چھوٹی سی آیت میں اس کو بیان کر دیا کہ معاملات اور اخلاق میں جو زیادتی کرتے ہیں وہ بھی فاحش کام میں داخل ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. والبغی بغیر الحق، ہاں وجزاؤ سیئت ان سیئت مثلہا، اگر کسی نے ایک تھپڑ ماری تم اس کے بدلے میں ایک تھپڑ مارو، اس کو بھی سیئہ تو کہتے ہیں لیکن یہ انصاف ہے، لیکن قرآن نے اس کو برابر بیان کرنے کے لفظ سیئہ کو سیئہ جیسا بیان کر دیا، ورنہ یہ تو انصاف ہے، کسی نے ایک تھپڑ ماری تم اس کو مار دو ایک تھپڑ، لیکن یہ خلق عظیم ہے، خلق حسن ہے. خلق حسن تو یہ ہے کہ ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال دے دو، ادھر بھی مار لے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ تھا، ایک تھپڑ مارے دوسرا مار دے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مارا دوسرا گال دے دے مار لے بھائی. لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں خلق حسن نہیں، اور آگے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، خلق عظیم، ایک تھپڑ مار لے دوسری اور اوپر سے دعا بھی دے دی. اتنے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پکڑ لیا ایسا اللہ کے رسول کو، ٹھیک ہے معاف کر دیجئے بھائی، عمر تم نے اس کو کیوں ڈانٹ دی، کیوں شاؤٹنگ کیا، تم نے اس کو شاؤٹ کیا اس پر تھوڑا اور ایک اونٹ دے دے، 20 کلو اور جو دے دے. یہ خلق عظیم. والبغی بغیر الحق میں ناحق زیادتی ہے، جو آج کل ہوتی ہے ناحق زیادتی، وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. دو بار اللہ نے بیان کیا، گویا اس آیت میں اللہ نے ان گناہوں کو بیان کیا جو جس کو کہتے ہیں بہیمہ، جانور جیسا گناہ، جانور جیسے یعنی ننگے، سمجھ میں آ رہی ہے نا، انسان بھی جانور جیسے گناہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا. ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن میں، اور پھر درندہ جیسا گناہ، جنگل کے درندے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جیسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پھاڑنا، حق کو مارنا، یہ کرنا وہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں، آخری بات کہہ دیتا ہوں، ایک ایسا نیچر ہو گیا، ایسا نیچر ہو گیا جو چیز کوئی اہم والی نہیں ہے، ویلیوبل نہیں ہے، جس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں اس کو لوگ اہمیت دیتے ہیں، اور جو اہمیت والی ہے اس کو لوگ نظر انداز، فگیٹنگ، بھول جاتے ہیں، نگلیکٹفل ہو جاتے ہیں، جزئی چیز پر لوگ اتنا لڑتے ہیں کہ کفر اور ایمان جیسا معاملہ کرتے ہیں، اور اصولی چیز ہے، اصولی چیز ہے، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. جیسے ایک مثال، واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی فرقہ وارانہ بات بیان میں نہیں کرتا ہوں، آپ میری تفسیر سنتے رہتے ہیں، کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں جیسے عام طور پر ہوتا ہے. مثال ایک گیارہویں شریف ہے، دیکھو گیارہویں شریف کو ایک آدمی اتنا ویلیوبل سمجھتا ہے، کھلانا ضروری ہے، ضروری، ایک مباح چیز ہے، ایک مستحب چیز ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا کوئی سنت نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی ایسا درجہ نہیں ہے. لیکن اس کے مقابل میں دیکھو وہ گیارہویں شریف یا چالیسواں جو بھی ہوگا اس میں تو بہت اہمیت کرے گا، لیکن جب زکات کا مسئلہ آئے گا جو فرض ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی سب جگہ موجود ہے، اس کو نظر انداز کر دے گا کتنے سال کی زکات ادا نہیں کرتا ہے. ایسے بے شمار کام ہیں. اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کے مال کو نہ دباؤ، رشوت نہ لو، سود نہ، یہ سارے کے سارے قرآن میں اور حدیث میں ہیں. اس سے بچنا فرض ہے، لازم ہے، کمپلسری، اس سے کوئی نہیں بچتا ہے، اس سے کوئی نہیں بچتا. چھوٹی چھوٹی بات سے لوگ بچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز سے. اس لیے فرمایا درندہ جیسا گناہ ہے کسی کے مال کو دبانا اور کسی کی زمین کو لے لینا، کسی کی مکان کو لے لینا، کسی کی کسی طرح جھوٹی جھوٹی سائن کر کے لے لینا، یہ سب درندہ جیسا. والاسم میں ایسا گناہ ہے کہ جو عام طور پر انسان کرتے رہتے ہیں رات میں دین میں. اللہ نے ان تمام کو اس کے اندر بیان کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے. آپ بہت نصیب والے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع کیا قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے. زندگی نکل گئی 50 سال 60 سال کی، لیکن ہمیں پتا نہیں ہوا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، اللہ ہمیں کیا چاہ رہے ہیں، ہم سے کیا بتا رہے ہیں، ہم کس لائن پر، کس پتری پر چل رہے ہیں، ہمیں کہاں چلنا چاہیے. جس کے بارے میں وان نہادا سراتی مستقیمن فتبعوہ کو چھوڑ کر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، دوسروں کو تفسیر میں بیٹھنے کی دعوت دینی چاہیے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ان نہاد القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہی قرآن ہے. بہت سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس زمانے کے کفار کے لیے اور آج اس زمانے کے کتنے کفار کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے. کتنے ہیں، سالانہ یوکے میں 5000 انسان مسلمان بنتے ہیں قرآن کو پڑھ کر کے. یہ قرآن ہے، ہدل للمتقین ہے، ہدل للعالمین ہے، ہدل للناس ہے. اس کو بیٹھ کر غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے فیصلہ کر لیں کہ اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے. اے اللہ ہمیں رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں رحمت سے محروم نہ کرنا، رحمت کی چادر ڈال ہی دینا. اے اللہ تو نہ چاہے پھر بھی ڈال دینا، تو نہ چاہے پھر بھی تیری رحمت میں لے لینا، اللہ تیری رحمت میں لے لینا، اللہ تیری رحمت میں لے لے. اے اللہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے مہمان ہے، میزبان کے گھر کوئی مہمان آئے اور اس کا احترام نہ کرے تو دل میں پڑا ہوتا ہے. اللہ ہم تو تیرے ہی ہے، تیرے بندے ہیں، تو نے بلایا ہے، تیرے گھر میں بٹھایا ہے، تیری اجازت کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. اے اللہ ہم سب بیٹھے ہیں تیرے حکم سے بیٹھے ہیں، تیری اجازت سے بیٹھے ہیں، تیری توفیق سے بیٹھے ہیں. اے اللہ تو معاف بھی کر دینا، معاف بھی کر دینا، معاف بھی کر دینا، قرآن کے صدقے ہم سب پر رحم کر دینا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری اولادوں سے راضی ہو جا، ہماری نسلوں سے راضی راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت پر رحمت کی چادر ڈال دے، رحمت کی چادر ڈال دے۔ اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما لے، اللہ ذکر کو قبول فرما لے، تراوی کو قبول فرما لے، نمازوں کو قبول فرما لے، سجدہ و رکوع کو قبول فرما لے، اللہ عبادات کو قبول فرما لے، روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ مقبول بنا دے، اے اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، اے اللہ دنیا آخرت میں خیر کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ قبر میں بھی رحمت کا فیصلہ فرما دے اور قیامت میں بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دے اور بے حساب جنت پہ داخل کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ بہت سارے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما دے، جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے شیوخ اور اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا، موت آئے تو تیری رضا والی موت نصیب فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین۔